بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. عورتوں کو طلاق دے دی اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطیہ کہ وہ بھلائی کے ساتھ. عورتوں کو طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد عدت بھی گزر گئی، لیکن وہ صورت طلاق کی ایسی ہے اور عدت کے بعد ایسی ہے کہ اس کے پہلے شوہر سے شرعاً نکاح ہو سکتا ہے. اب دونوں کا ایک دوسرے کی طرف رجحان بھی ہے، تو محض اس خیال سے کہ یہ ہمارے غیرت کے خلاف ہے کہ ہم دوبارہ اس سے نکاح کیسے کرائیں، تو فرمایا ایسا نہ کرو. اگر وہ دونوں رجحانات بھی رکھتے ہیں اور بھلائی کی صورت بھی نظر آ رہی ہے، تو محض نفسانیت کی بنیاد پر اس میں رکاوٹ نہ ڈالو. اور اسی طرح زمانہ جاہلیت میں یہ بات بھی تھی کہ جس عورت کی ایک مرتبہ نکاح ہو جائے اور طلاق ہو گئی، اب پہلا والا شوہر اس عورت کا کہیں اور نکاح کے لیے رکاوٹ ڈالا کرتا تھا کہ میرے غیرت کے خلاف ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری اس عورت سے جس کو میں نے طلاق دی ہے اب کوئی اور نکاح کرے. اور اسی طرح ہندوؤں سے ایک رواج چلا رہا ہے کہ عورت ایک مرتبہ نکاح کر لی اور طلاق ہو گئی، اب دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی. اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ غیرت کے خلاف ہے کہ ہماری یہ عورت دوسرے نکاح کرتے پھرے. تو ان تمام چیزوں کی اس میں تردید ہے کہ ایسا نہیں. اگر شرعاً وہاں گنجائش موجود ہے اور رجحانات موجود ہیں اور کوئی شرعی عذر موجود نہیں، تو پھر وہاں رکاوٹ نکاح کے سلسلے میں نہ ڈالی جائے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور ان باتوں کے نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کوئی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے. دنیاوی قوانین میں اور دینی قوانین میں یہی فرق ہے. دنیاوی قوانین بنائے جاتے ہیں اور بزور قوت انہیں نافذ کیا جاتا ہے، بزور قوت اسے نافذ کیا جاتا ہے. اور جہاں مجرم کو پتہ چل جائے کہ میں جیل سازی سے اور کسی اور فریب سے اس سزا سے بچ سکتا ہوں، تو وہ قانون شکنی کرتا رہتا. لیکن دین صرف قانون نہیں دیتا بلکہ ساتھ ساتھ ذہن سازی بھی کرتا ہے، ذہنی تربیت بھی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کا دل و دماغ مسلمان ہو جائے اور بظاہر اسلام کے اس قانون شکنی سے دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو، بظاہر قانون شکنی سے دنیاوی نقصان نہ بھی ہو، تب بھی وہ قانون شکنی اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا دماغ بنا ہوتا. وہ اللہ کا قانون نہیں توڑتا، حالانکہ اسے پتا ہے کہ دنیا میں نہ قانون کی رسائی مجھ تک ہے، نہ اس کا کوئی رد عمل آئے گا، نہ مجھے کوئی سزا ملے گی، لیکن چونکہ دل و دماغ مسلمان ہو گیا تو وہ خلوت اور تنہائی کے اندر بھی اور تاریکی کے اندر بھی اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو تب بھی وہ اللہ کا قانون اس لیے نہیں توڑتا کہ اس کا دل و دماغ مسلمان ہو گیا اور اس کی دل و دماغ کی تربیت ہو گئی، اور یہ سب سے پائیدار طریقہ ہے قوانین اور ضابطوں پہ عمل پلانے کے لیے۔ کہ اسلام ایک قانون بتاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ذہنی تربیت بھی کرتا ہے۔ اس لیے اگر کسی بھی ادارے کے اندر، اسکول کے اندر، تعلیمی ادارے کے اندر ضابطے بنائے جائیں اور ان ضابطوں کے مطابق ان کی ذہن سازی نہ کی جائے تو اس میں پائیداری نہیں ہوتی، لیکن ضابطہ بنایا اور پھر آپ نے ان بچوں کی ذہنی تربیت بھی کر دی اور اس ضابطے کی عظمت بھی دلوں میں بٹھا دی کہ اس میں تمہارا کتنا فائدہ ہے، اس میں تمہارے لیے کتنا نفع ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان ضابطوں پہ عمل آسان ہو جاتا، وہ پائیدار ہوتا۔ تو اسلام کا مزاج یہی ہے، قانون بتاتا ہے، ذہنی تربیت کرتا ہے اور اس قانون کی عظمت دلوں میں بٹھاتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم وطہر، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ تو یہ بڑا فرق ہے دنیاوی قوانین کے نفاذ میں اور دینی قوانین کے نفاذ میں، کہ دین قانون بتاتا ہے اور دینی قوانین موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس تربیتی کتاب میں دل و دماغ کی تربیت بھی موجود ہے کہ عمل آسان ہو جائے اور دنیاوی نقصان کا خطرہ نہ بھی ہو تب بھی وہ آدمی اس قانون پہ عمل کر رہا ہو۔ اسی کا ذکر فرمایا، ذالکم ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان باتوں کے نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں اندازہ کہ اگر رجحانات آپس میں موجود ہیں باوجود کہ ان کی طلاق ہو گئی، عدت بھی گزر گئی اور ابھی شرعاً گنجائش ہے ان کے نکاح کرنے کا اور رجحانات موجود ہیں، تو شریعت جو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ان رجحانات کا خیال رکھا جائے تو زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، ورنہ نقصانات ہو سکتا ہے، ورنہ پھر شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے خاندانوں کے لیے۔ تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ زیادہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ طلاق کی بات ہو گئی، عدت کی بات ہو گئی، نکاح کی بات آ گئی، اب ایک اور معاملہ جو مرد عورت کے متعلق رہتا ہے وہ ہے بچے کو دودھ پلانا، رضاعت، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بیوی نکاح میں ہے تب بھی دودھ پلانے کی بات آئے گی، بیوی نکاح سے چلی گئی، نکل گئی، بچہ چھوٹا ہے، اب بھی اس کے دودھ کا مسئلہ ہے، اب بھی اس کے دودھ کا مسئلہ ہے۔ تو دودھ کے معاملے میں شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے کہ ظاہر ہے اس سے بلا وجہ مرد کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، عورت کے ساتھ بھی ناانصافی ہو، اور یہ معصوم بچہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان دونوں کے درمیان پس کے رہ جائے۔ تو یہ اسلام ہے بھائی کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ بھی کس انداز سے کیا۔ ٹھیک ہے آپس میں ناچاکی ہو گئی، گھر خراب ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی، لیکن یہ معصوم بچے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ تو ہونا چاہیے، ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا۔ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں، دو سال تک دودھ پلائیں، البتہ اگر کل مدت اس کی تقریباً ڈھائی سال ہے، اگر یہ بچہ ڈھائی سال یا بحضرات نے تین سال بھی کہا ہے، اگر ان تین سال ڈھائی سال کے اندر اس کے بعد اگر اس نے کسی اور خاتون کا دودھ پی لیا تو اسے دودھ پینے والا بچہ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر ان ڈھائی سالوں میں تین سالوں میں اگر کسی اور خاتون کا دودھ پی لیا تو کہا جائے گا یہ اس کی رضائی ماں ہے جس نے اسے دودھ پلائی ہے، اور پھر وہ جو دودھ کے مسائل شریعت کے معاملے میں معاملات ہیں وہ ان سارے احکامات کا نفاذ ہوگا. لیکن تین سال کے بعد کسی نے بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہاں رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس خاتون سے چونکہ اس نے دودھ پیا ہے اور فلاں رشتے اس پر حرام ہو گئے، اب ایسا نہیں ہوگا. تو اس کی مدت دو سال، ڈھائی سال، تین سال، زیادہ تین سال، تین سال سے اوپر تو بالکل نہیں، سب کے یہاں اتفاق ہے. اور دودھ پینا کسی کا وہ بھی حرام ہے. بہرحال عام طور پہ دو سال تک دودھ پلانا، اس کا تذکرہ فرمایا، مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے ہے. لمن اراد ان یتم الرضاع، جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، ماں بھی چاہے دودھ پلائے، باپ بھی چاہے دودھ پلائے، تو ٹھیک ہے دو سال تک پلائیں، دونوں چاہیں کہ دودھ پلانا چاہیے. لیکن اب چوں جوں معاشی زندگی کا عورت حصے دار بن رہی ہے، اب تو وہ بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی، اور اگر دودھ اگر بچہ پیدا بھی ہو جائے تو پھر وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی، وقت نہیں ہے اس کے پاس، مصروف بہت ہو گئی، دودھ نہیں پلانا چاہتی، اب وہ ڈبوں کے حوالے ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے جب ڈبوں کے حوالے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، حوالے ہو جاتی ہے، یا پھر ماسیوں کے حوالے ہو جاتی ہے، یا پھر وہ ہسپتالوں میں اس کی خاص پرورش ہوتی ہے، تو جو ایک فطرتی محبت ہے باپ اور ماں اور بیٹے اور اولاد میں، اس میں کمزوری آ جاتی. اس لیے آج مغرب کے اندر یہ فطرتی محبتوں سے وہ محروم ہے وہ معاشرہ، بلکہ بس اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا باپ ہے بھی یا نہیں، پر ہے کون سا. اس لیے اب مغرب میں صرف تصویر کافی ہوتی ہے، اپنا نام کافی ہوتا ہے، باپ کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں باپ ہے ہی نہیں. اور اگر اس کی پیدائش ہو جائے تو پھر اس کا پالنے کا نظام اس کا الگ ہے، کیونکہ اس کی زندگی مشغول بہت ہے، مصروف بہت ہے. تو جب یہ غیر فطرتی زندگی آتی ہے تو جو فطرتی خوبیاں ہیں وہ معاشرے سے ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ فطرتی خوبیاں کیا تھی؟ بیٹے کے باپ سے محبت، اولاد کی ماں سے محبت، ماں کی اولاد سے محبت، وہ محبتیں جو فطرتی تھیں وہ سب کمزور ہو جاتی. اس لیے کہ جب زندگی کا رجحان اور زندگی کا چلن غیر فطرتی ہو جاتا ہے تو پھر فطرتی خوبیوں سے معاشرہ محروم ہو جاتا. اس لیے جب وہ بچے ڈبوں کے حوالے ہوتے ہیں اور مخصوص جگہوں پر جب ان کی پرورش ہوتی ہے تو ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ اولاد بھی سمجھتی ہے اب یہ اولڈ ایج قوم کے قابل ہے، گھر کے قابل نہیں، تو وہ بدلہ زندگی میں لے لیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ جہاں محبتیں پروان چڑھتی ہیں اور ان فطرتی محبتوں کے مطابق زندگی ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہاں تو بڑھاپا گھرانے کے لیے باعث رحمت ہوا کرتا اور باعث برکت ہوا کرتا ہے اور سعادت ہوا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ شخص رسوا ہو جائے، اور پھر فرمایا وہ شخص ذلیل ہو جائے. کہ یا رسول اللہ کون رسوا کون ذلیل ہو جائے؟ فرمایا جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے. ماں باپ جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں، فرما برداری کر لی اور ان کی خدمت کر لی، جنت کا راستہ آسان ہو گیا، اور ان کا دل دکھایا اور انہیں تکلیف پہنچائی اور ان کا نافرمان بنا، جہنم کا راستہ. تو اسلامی معاشرے کے اندر تو ماں باپ کا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے اور ایک فطرتی محبت اللہ نے رکھی ہے. لیکن تبھی ہوتا ہے بھائی جب فطرتی انداز سے پرورش ہوئی ہو اور فطرتی زندگی بھی اولاد کو ملے. جب وہ فطرتی زندگی نہیں ملتی تو اولادوں کے اندر اور ماں باپ کے اندر وہ پھر فطرتی محبت بھی پروان نہیں چڑھتی. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں, یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. یہ دونوں صورتیں کہ وہ ماں کی شکل بیوی کی شکل میں دودھ پلا رہی ہے اور دونوں کی چاہت ہے کہ دو سال ہے, بالکل ٹھیک ہے. بیوی کی شکل میں نہیں, طلاق ہو گئی, اب دونوں کی آپس میں اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ یہ دودھ پلائے, دونوں کی رضا ہے تو دو سال تک دودھ پلائے. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. جس باپ کا بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے, یا تو بیوی کی حیثیت سے اٹھائے کہ اس کے بچہ دودھ پی رہا اور اس کی ضروریات پوری کرے اس خاتون کا, اس ماں کا, اس بیوی کا. اور اگر طلاق ہو گئی اور اب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تب بھی اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی. اس کے بچے کا دودھ پلا رہی ہے تو اب بھی اس کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی, باپ پر ہوگی. ہاں لا تکلف الا نفس الا وسعها. کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ عورت خرچہ اس مرد کی حیثیت سے زیادہ مانگے, یا عورت کسی عذر کی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی اور بلا وجہ دودھ کا بوجھ اس پہ ڈالا جائے, یہ بھی درست نہیں. تو شریعت آدمی پہ ذمہ داری اتنی ہی ڈالتی ہے جتنی اس کی استعداد ہے. اب باپ میں اتنی سکتی نہیں ہے کہ اتنا خرچہ برداشت کرے جتنی عورت مانگ رہی ہے, تو یہ بھی زیادتی ہے. وہ اپنی حیثیت سے خرچہ برداشت کرے گا. اور یہ بھی درست نہیں کہ عورت کسی عذر کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی اور بلا وجہ اسے مجبور کیا جائے کہ وہ دودھ پلائے. لا تکلف نفس الا وسعها. ہاں کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. لا تضر والدۃ بولدها. نہ ماں کو اپنی بچی کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنی بچی کی وجہ سے ستایا جائے. اور آج ہمارے معاشرے میں کہیں ماں ستائی جاتی ہے, کہیں باپ ستایا جاتا ہے, کہ وہ اخراجات بس اوقات زیادتی کرتے ہیں, نہ انصافی کرتے ہیں, ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کو ستانے کا مزاج بن گیا. تو عورت بچے کا حق ہے, ٹھیک ہے, اور اس حق میں اس انداز ایسا اختیار کیا جائے کہ جو ایک طے سو ہو گیا سو ہو گیا, جو جھگڑا ہو گیا, طلاق ہو گئی, جدائی ہو گئی, ٹھیک ہے, نہیں چلی زندگی, لیکن اب اس کو دشمنی کا باعث نہ بناؤ, اس سے بچوں کے حقوق کا اس کے اندر کہیں کوتاہی نہ ہو. تم پھر آئندہ زندگی کے اندر ایک دوسرے کے لیے مصیبت نہ بنو. ایک چیز ہے, نہ ہوئی, نہ چاہتی ہو گئی, گھر خراب ہو گیا, آپس میں جدائی ہو گئی, بس اس کو یہیں تک رکھو, اس کو پھر زندگی بھر نہ چلاؤ اس مصیبت کو, اور زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو. یہ شریعت کا مزاج ہے, یہ ہمارے دین کا مزاج ہے. لا تضر والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. نہ ماں کو اپنے بچی کی وجہ سے ستایا جائے, نہ باپ کو اپنے بچی کی وجہ سے ستایا جائے. وعلی الوارث مثل ذلک. اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ بیٹا یتیم ہے, بیٹا یتیم ہے, باپ نہیں ہے. اب ماں دودھ پلا رہی ہے, اب ماں دودھ پلا رہی ہے, اب بتائیے اگر اس بچے کا انتقال ہوتا ہے اور مثلا اس کا دادا زندہ ہے, اس کی والدہ زندہ ہے, تو اس کا جو جائیداد ہے
وہ یوں تقسیم ہوگی کہ دو حصے دادا کو جائیں گے اور ایک حصہ والدہ کو جائے گا. تو جب ایسا ہے تو اب اس بچے کا خرچہ بھی اسی انداز میں برداشت ہوگا کہ دو حصے باپ کو برداشت کرنے پڑیں گے، ایک حصہ والدہ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو جب وراثت میں حصہ لیتے ہو تو جب تمہیں اس کی ضرورت ہے مدد کرنے کی، تو مدد کرنے کے اندر بھی تم ایسی ذمہ دار بنو گے. کہ بچہ ہے، اس کا سرپرست چلا گیا، یتیم ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے ورثہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے. دیکھیں نا اسلامی زندگی کیسی ہے. یہاں تو اسلام نے ایسی خوبصورت زندگی دی ہے کہ ہر وقت ہر فرد کا کوئی نہ کوئی نگہبان ہے اور کوئی نہ کوئی ذمہ داری اٹھانے والا ہے. لیکن بدقسمتی ہے نا بھائی، ہمارا اسلام صرف نماز اور عبادات تک رہ گیا ہے اور ہم معاشرتی قومی سطح پہ اسلام کی برکات سے آج محروم ہیں. ورنہ اسلام تو ایسا ہے سبحان اللہ، اب یقین جانے اگر اسلامی تقاضے پورے ہوں تو مسلمانوں میں کوئی بیکاری باقی نہ رہے، کوئی محتاج باقی نہ رہے. ایسا اسلام کا معاشی نظام اور زکات کا نظام ہے، ایسا نظام ہے. لیکن ہمیں اسلام سے اتنا بدگمان کر دیا گیا کہ نماز پڑھنے والے حاجی روزے دار بھی، وہ جب انہیں کہا جائے کہ اسلام کا نفاذ ہوگا تو فوراً خیال آتا ہے پتہ نہیں اب ہم کیا کریں گے، پتہ نہیں اب دنیا میں ہم زندگی گزار بھی سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. یعنی اسلامی قوانین سے اعتماد ایسا اٹھ گیا، اسلامی نظام سے اعتماد ایسا، اس سے تعلق اتنا کمزور ہو گیا کہ خوف زدہ ہو جاتے. اب یقین جانے اسلامی زندگی ہوتی اور اسلامی قوانین ہوتے تو آج ان جوہلا سے اور ان ظالموں سے اور ان لٹیروں سے مسلمانوں کا واسطہ نہیں ہوتا. یہ لٹیرے اور یہ ظالم لوگ تو اسی وقت قوم پہ مسلط ہوتے ہیں جب مسلمان قوم اسلامی زندگی سے دور ہو جاتی ہے. نوچ 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 کے اس امت کو کھانے والے ہیں، نوچ نوچ نوچ. ان کی زندگیاں دیکھیں، عیاشیاں دیکھیں، ان کے کتے دیکھیں، ان کے گھوڑے دیکھیں، اور دوسری طرف انسان سسے سکے کے مر رہے ہیں. تو یہ صرف اسی معاشرے میں ہوتا ہے جب معاشرہ اسلامی زندگی سے دور ہو جاتا ہے. اسلام تو ایسا زبردست نظام ہے. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وللوارث مثل ذلك. اور اگر ورثہ بھی نہ ہو نا، سبحان اللہ، ورثہ بھی نہ ہو پھر کیا کرے گا؟ پھر قومی مال بیت المال کی ذمہ داری ہوتی ہے. نگہبان ہر وقت اسلامی معاشرے میں موجود ہے، پھر اس کی ذمہ داری ہوگی. وللوارث مثل ذلك فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِينَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. میاں بیوی ہیں، بچے کا دودھ جلدی چھڑانا چاہتے ہیں باہمی رضا اور مشورے کے ساتھ، بالکل درست ہیں. میاں بیوی نہیں ہیں، طلاق ہو گئی، بچے کا دودھ جلدی چھڑوانا چاہتے ہیں برضائے رغبت اور مشاورت کے ساتھ، بالکل درست ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دو سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑوانا چاہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بس اوقات بچی کا اور والدہ کا دودھ آپس میں میل نہیں کھا رہا ہوتا، طبیعت برداشت نہیں کر رہی ہوتی، تو بکری کا دودھ پلا دیا جاتا ہے، کوئی اور دودھ پلایا جاتا ہے، کسی اور عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے بچے کا دودھ باہمی مشورے سے چھڑوا دیا جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں. فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کا دودھ کوئی اور پلائے گا، جیسے عربوں میں رواج تھا کہ بچوں کو بچپن ہی کے اندر دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ صاف فضا اور فطرتی زندگی قریب بچے کی پرورش ہو اور وہاں اسے دودھ پلوایا جا کر پلایا جاتا تھا تو اس کی بھی اجازت ہے. اور پھر دودھ پلانے والی کا جو معاوضہ مقرر ہو وہ معاوضہ اچھے انداز سے اس کی ادائیگی ہو جائے. اس کا تذکرہ ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ, اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں, جبکہ تم نے اس کی اجرت چھڑائی تھی. وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دے دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. ضابطہ بھی بتا دیا, قانون بھی بتا دیا, لیکن ساتھ ساتھ قوت کی گولی بھی قرآن دیتا رہتا ہے تاکہ اس سے ایمان بڑھتا چلا جائے, اس سے ذہنی تربیت ہوتی چلی جائے, اس سے فکر کی تربیت ہوتی رہے. تو ساتھ ساتھ غذا بھی یہ بھی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. یہ ایک عدت کا ایک اور پہلو ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا. پہلے تو طلاق دینے کی وجہ سے عدت کا مسئلہ تھا, اب شوہر کے انتقال پر عدت آ گئی. اب اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن, 4 مہینے 10 دن, اور اگر باندھی ہے تو 2 مہینے 5 دن. یہ اس صورت میں ہے جب وہ حاملہ نہ ہو, اور اگر وہ حاملہ ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا اور ابھی جنازہ بھی نہیں اٹھا اور اس کے بچے کی پیدائش ہو گئی تو عدت بھی ختم ہو گئی. چند گھنٹوں کے بعد ہی ولادت ہو گئی, عدت ختم. چند دنوں کے بعد ہی ولادت ہو گئی, عدت ختم. اگر 9 مہینے کے بعد ولادت ہوئی تو عدت پھر 9 مہینے ہوگی. اگر وہ حمل رکھتی ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے, عمل کے بعد کا ہے, چاہے وہ چند گھنٹوں کے بعد ہو, چاہے وہ چند دنوں کے بعد ہو, اور چاہے وہ چند مہینوں کے بعد ہو, پھر وہ عدت وہی ہوگی. لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کی عدت کا تذکرہ موجود ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و 10 مہینے, تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی, یعنی عدت گزاریں گی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو اپنے بارے میں جو کاروائی نکاح کے قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں. ہاں عدت کے بعد وہ شرعی طریقے سے اور معروف طریقے سے دوسرا نکاح کرنا چاہیں اور اپنی ذات میں کوئی تصرف کرنا چاہیں انہیں اجازت ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ اب تم کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا اب تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتی, اور نکاح ثانی ہمارے خاندان میں بڑے عیب کی بات ہے اور ہمارے قبیلے کی غیرت کے خلاف ہے. یہ سب فضول بات ہے. تو وہ اس کے بعد اپنا تصرف فیصلہ کر سکتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم, اور عدت کے دوران تم ان عورتوں کو اشارے کنارے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپاؤ رکھو, تم پر کوئی گناہ نہیں. علیم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا, ہاں اگر عورت بے نکاحی ہو گئی, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ اس عورت سے میں نکاح کر لوں گا, یا کسی کنایا انداز سے آگاہ بھی کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دوران عدت وعدہ لے لینا, منگنی کر لینا, معاہدہ کر لینا, بات طے کر لینا, یہ بری بات ہے. یہ بری بات ہے. ابھی عدت گزر رہی ہے اور تم اب ان چیزوں میں کھلے عام اس انداز سے گفتگو کر رہے ہو, یہ درست نہیں. علیم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا, اللہ جانتا ہے تم اس سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے لیکن اس سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکڑ کر پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک کہ عدت کی مقرر مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک مدت پوری نہ ہو جائے اس سے پہلے وعدہ کر لینا، معاہدہ کر لینا، بات طے کر لینا یہ درست نہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، یاد رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتے ہیں، لہذا اس سے ڈرتے رہو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یاد رکھو اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے، حلیم ہے. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِي. یہ ایک اور طلاق کی شکل آئی ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی اور اب تک وظیفہ زوجیت نہیں ہوئی تھی، یا وہ اپنے میاں کے ساتھ ایسی جگہ بھی نہیں ٹھہری جہاں اگر وظیفہ زوجیت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے بغیر کسی رکاوٹ کے، ایسی نوبت نہیں آئی، صرف نکاح ہوا تھا بس، نہ تو وظیفہ زوجیت کا موقع آیا اور نہ ہی ایسی خلوت ملی کہ اگر وظیفہ زوجیت کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ایسا موقع بھی نہیں ملا، تو صرف نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد اسے طلاق ہو گئی، تو ایسی عورت پہ عدت نہیں، ایسی عورت پہ عدت نہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور تعلق بھی نہیں ہوا، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو شوہر کچھ اسے اچھا سا تحفہ دے کر اچھے انداز سے اسے رخصت کر دے. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ مہر تو مقرر ہوا لیکن ازواجی تعلق نہیں ہوا، مہر مقرر ہوا نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ تعلق تو نہیں ہوا، تعلق تو نہیں ہوا لیکن مہر مقرر ہوا، تو اگر مہر مقرر ہوا تو پھر اس کا نصف دے دے گا، اس کا آدھا دے دے گا، جتنا مقرر ہوا اس کا آدھا دے دے گا. تیسری صورت کیا ہے؟ کہ وظیفہ زوجیت ہوا، مہر مقرر نہیں کیا تھا، مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو پھر جو اس کی عام اس خاندان کی عورتوں کو مہر ملتا ہے اسے کہتے ہیں مثلی مہر مثلی، تو وہی اس عورت کے لیے بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مختلف صورتیں ہیں کہ طلاق ہو گئی اور مہر مقرر نہیں ہوا، یا طلاق ہو گئی، یہ طلاق ہو گئی وظیفہ زوجیت نہیں ہوا، تو اس کے مسائل اس آیت میں آ رہے ہیں. ولا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جب تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، مہر بھی مقرر نہیں کیا اور چھوا بھی نہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بغیر عدت کے وہ روانہ ہو جائے گی، عدت نہیں گزارنی ہوگی اور شوہر اسے اچھے انداز سے اکرام کر کے کچھ تحفہ وغیرہ دے کر رخصت کر دے. اس کا تذکرہ ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِي قَدَرُهُ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ، تو اس صورت میں کوئی تحفہ دو، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے دے. اور یہ شریعت کا اہتمام اس لیے ہے کہ اتفاقت ایسا ہوا کہ ان کا آپس میں بن نہیں پایا اور معاملہ طلاق تک پہنچ گیا، لیکن اسے زندگی بھر کے عداوت کا ذریعہ نہ بناؤ اور اچھے انداز سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، اور اس کا طریقہ شریعت نے اختیار کی. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِي قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ، مالدار آدمی اپنی حیثیت سے تحفہ دے گا، غریب آدمی اپنی حیثیت سے وہ تحفہ دے گا. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے، نیک آدمیوں پر یہ لازمی حق ہے، اس طریقے سے اسے رخصت کرو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، وظیفہ زوجیت تو نہیں ہوا، خلوت تو نہیں ملی، لیکن مہر مقرر کیا تھا. تو اس صورت میں وقت فرض تم لہن فریضہ فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر اسے دینا پڑے گا. تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ عورت رعایت کر دے کہ میں نہیں لیتی، یا مرد رعایت کر دے کہ پورا ہی دے دے. آدھا دینا تو واجب ہے، لیکن دونوں طرف سے معافی احسان یہ مستحب ہے. اب چاہے عورت استحسان کر دے، احسان کر دے کہ میں نہیں لینا چاہتی، یا مرد احسان کر دے کہ پورا ہی دے دے، یہ مستحب ہے. جو کرے گا ثواب بہت ملے گا. اس کا ذکر فرمایا فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر دینا پڑے گا جو مقرر کیا ہے. الا یہ کہ عورت رعایت کر دے، الا یعفون او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، کہ یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرا ہے وہ رعایت کر دے کہ پورا مہر دے دے. آدھا دینا ضروری ہے، معاف کر دینا اور یہ احسان کر دینا مرد بھی کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی. وان تعفو اقرب للتقوی، اگر تم رعایت کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی اہل حقوق میں سے جو بھی ایسا احسان کرے گا اور جو یہ رعایت کرے گا وہ تقوی کے زیادہ قریب ہو. جو بھی حقوق کے اندر، اہل حقوق میں سے جو بھی حقوق کے معاملے میں رعایت کرے گا کہ جتنا حق ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے اور جتنا اس کا لینے کا حق ہے اسے چھوڑ رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم، آس پاس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے میں مت بھولو. سبحان اللہ. اب دیکھیے نا، ایک فطرتی طریقہ ہے نکاح کہ حلال ہو جائے زندگی میاں بیوی کی، لیکن اللہ کی شان کسی وجہ سے طبیعت ہی نہیں ملی، مزاج نہیں بنا، اور دونوں کے لیے زندگی ساتھ گزارنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. تو ایک جائز صورت طلاق شریعت نے دی، لیکن وہ طلاق کی صورت بھی ایسی بتائی کہ وہ دشمنوں کی بنیاد نہ بنے، جھگڑے کی بنیاد نہ بنے، نفرتوں کی بنیاد نہ بنے. اور چونکہ ہمارے ہاں طلاقیں غلط جذبے کی وجہ سے دی جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ طلاقیں اور خلا غلط جذبے کی وجہ سے لی جاتی ہیں، اس لیے ساری زندگی وہ دشمنی کے باعث بنتی. نفسانیت ہوتی ہے، کہتا غصہ قابو میں نہیں تھا، کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے، کوئی تشدد کر رہا ہوتا ہے، یہ وجوہات بنتی ہیں طلاق کی عموماً. اب اللہ حفاظت فرمائے، بہت حالات معاشر زندگی کی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت زیادہ، اس لیے کہ مشینوں کے لیے انسان تیار کیے جاتے ہیں، لیکن فیکٹریوں کے لیے انسان تیار کیے جاتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے انسان تیار نہیں کیا جاتا. ہمارا نصاب دیکھ لیں، ہماری تعلیم گاہیں دیکھ لیں، ہمارا لٹریچر دیکھ لیں، وہ سارے انسانوں کو تیار کرتے ہیں فیکٹریوں اور کارخانوں اور دفتروں کے لیے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس سے انسان کو تیار کیا جائے زندگی گزارنے کے لیے، کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، میاں بیوی کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، بہن بھائی کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، آپس میں کیسے رہنا ہے. اس کے لیے تو اسے کچھ پڑھاتے ہی نہیں نا. جتنا لٹریچر ہے، جتنا نصاب ہے، جتنی تعلیم گاہیں ہیں، وہ انسان بنا رہے ہیں فیکٹریوں اور کارخانے اور دفتروں کے لیے. وہ گوئے کے ایک پرزے بنا رہے ہیں، پرزے جیسے مشینوں کا پرزہ ہوتا ہے، کچھ اندر لگے ہوتے ہیں کچھ باہر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن انسان بحیثیت ایک انسان کی اچھی زندگی گزارے وہ تو کہیں ہوا ہی نہیں، کہیں نہیں. اس لیے آج دنیا میں مشینیں ترقی کر رہی ہیں، کاغذ ترقی کر رہے ہیں، لکڑی ترقی کر رہی ہے، لوہا ترقی کر رہا ہے، پتھر ترقی کر رہا ہے، اور اس سے کتنے خوبصورت نقشے بنا دیے گئے ہیں، لیکن انسان پستی کی طرف جا رہا ہے، انسانیت پستی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اس پر کوئی محنت ہی نہیں ہے کہ اس کی انسانیت پر محنت ہو. یہ علمی ہے. اور دنیا کہتی ہے بہت دنیا نے ترقی کر لی، دنیا نے بہت ترقی کر لی. تو دنیا نے ترقی کر لی ہوگی، انسانوں نے ترقی نہیں کی. انسان تو اس وقت ترقی یافتہ تھے بھائی جب انسانیت پر محنت ہو رہی تھی، اور ان کی درسگاہوں میں اور ان کی تعلیمی گاہوں میں اور ان کے نظام تعلیم میں ساری توجہ انسانیت پر ہوتی تھی کہ انسانیت اچھی ہو جائے، تب انسانیت ترقی کر رہی تھی. حافظوا علی الصلوات ان اللہ بما تعملون بصیر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. پورا خیال کرو خاص طور پہ بیچ کی نماز کا. طلاق کی بات آ رہی ہے، نکاح کی بات آ رہی ہے، عدت کی بات آ رہی ہے، بیچ میں نماز کی بات آ گئی. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اسلام کا تربیتی نظام ہے. ہر 3 گھنٹے کے بعد اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ہر 2 گھنٹے کے بعد اللہ کے پاس آ جاؤ، تاکہ درمیان کے 2-3 گھنٹے تمہارے اچھے گزرے، بشرطیے کہ وہ خوراک صحیح استعمال کرو، نماز خشوع کے ساتھ ہو، دھیان کے ساتھ ہو، آداب کے ساتھ ہو، رعایت کر کے دیکھو، تو تمہاری ہر 2 گھنٹے کے درمیان جو اللہ تمہیں بلا رہا ہے نا، تاکہ درمیان کا وقت کچھ صحیح گزرے. خوراک کی تاثیر میں کوئی شک نہیں ہے بھائی، لیکن میں خوراک استعمال صحیح کروں نا. یہ جو تربیت کا نظام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسانوں نے اس تربیتی نظام سے زندگی بنائی ہے اور سمری ان کی، لیکن میں اس خوراک کو صحیح استعمال تو کروں. میں تو پوری نماز پڑھ لیتا ہوں آخر تک، پتہ ہی نہیں تھا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں. امام کے پیچھے ہوتا ہوں، نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھو کون سی سورت پڑھی، پتہ نہیں ہوتا. تو میں خوراک صحیح نہیں لیتا، اس لیے اس کا اثر بھی پورا نہیں ہوتا. ورنہ یہ ایک تربیتی نظام ہے. تو بتایا کہ ظاہر اس موقع پہ طلاق کی بات آ گئی، خلا کی بات آ گئی، بچے کے معاملات رضاعت کے دودھ پلانے کے آ گئے، تو طبیعتوں میں سختی آ سکتی ہے، طبیعتوں میں سختی آ سکتی ہے، ایک دوسرے سے الجھ سکتے ہیں. تو توجہ دلائی، اگر نماز کا اہتمام کرو گے نا تو عاجزی رہے گی، طبیعت میں نرمی رہے گی، توازو رہے گی، تو ان مشکل مسائل کو اچھی طریقے سے سلجھا سکو گے، ورنہ تو یہ جھگڑے کا باعث بن جائیں گے، یہ تو انا کا باعث بن جائیں گے. ہر آدمی انا میں کھڑا ہے. تو نماز اگر صحیح ہو تو عاجزی پیدا ہوتی ہے، آدمی اپنی انا سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور جب دونوں فریق اپنی انا سے دستبردار ہو جائیں گے تو معاملہ سلجھانا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے نماز کی طرف پھر متوجہ کر دیا کہ اگر نماز صحیح پڑھی جائے تو درمیان میں انا نہیں آتی، آدمی میں توازو ہوتی ہے، بات ماننا، بات سننا، بات قبول کرنا، عدل و انصاف اور حدود میں رہ کر بات کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ جب انا آ جاتی ہے، نہ وہ حدود کا خیال رکھتا ہے، نہ اسے عدل و انصاف کوئی پیمانہ نظر آتا ہے، تو ایسے موقع پہ تلقین فرمائی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پورا خیال رکھو، اور خاص طور پہ بیچ کی نماز کا، بیچ کی نماز عصر کا، فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء، 2 نمازیں صبح کی اور 2 نمازیں رات کی، درمیان کی نماز عصر کی، کیونکہ عام طور پہ وہاں اس وقت مشغولیت زیادہ ہوتی ہے. تو خاص طور پہ تلقین فرمائی، اس نماز کا اہتمام کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہو کر ہوا کرو، یعنی نماز کو اپنے آداب کے ساتھ اور اپنے حسن کے ساتھ ادا کرو، اور خاموشی اور سکوت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا خوف لائق ہو تو نماز پھر بھی قضا نہ کرنا. تمہیں پتا ہے رکوع میں چلے جائیں گے دشمن حملہ کر دے گا، سجدے میں چلے جائیں گے دشمن حملہ کر دے گا، جس طرف قبلہ ہے اس طرف رخ کریں گے دشمن پیچھے سے حملہ کر دے گا. تو فرمایا قبلے کی بھی شرط نہیں ہے، رکوع کی بھی شرط نہیں ہے، سجدے کی بھی شرط نہیں ہے، کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھو. سواری پہ ہو اترنا مشکل ہو رہا ہے دشمن ہے، سواری پہ پڑھ لو نماز جدھر بھی قبلہ ہے. سبحان اللہ. لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑتا، یہ بات مسلمان نماز نہیں چھوڑتا. ہم تو شادی کے موقع بھی چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی میٹنگ ہوتی ہے نماز چھوڑ دی. مسلمان نماز نہیں چھوڑتا. اسلام نے ترمیم کر دی، بیمار ہے، پانی استعمال کرنا مشکل ہے، تیمم کر لو بھائی، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لو بھائی، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھ لو میاں، رکوع سجدے نہیں کر سکتا میاں اشارے سے پڑھ لو. دشمن کا خوف ہے، ذرا اس سے غافل ہوا رکوع سجدے میں گیا حملہ کر دے گا. نماز پڑھ لو، کھڑے کھڑے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. اب بتائیے کس قدر نماز کا اہتمام ہے، اور آج مسلمان اس نماز کے فریضے سے کس قدر غافل ہے. کس قدر غافل. تو حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا خوف لائق ہو تو کھڑے کھڑے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لو. رکوع نہیں، قیام نہیں، قبلہ نہیں، کوئی بات نہیں، نماز قضا نہ کرنا، نماز قضا نہ کرنا. ہمارے ہاں جو اچھے خاصی نمازی ہیں نا ماشاءاللہ، اچھے خاصے جو نمازی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ فجر پڑھتے ہیں 7 بجے یا 8 بجے یا 9 بجے، اچھے خاصے جو نمازی ہیں، ٹھیک ہے نا. جو نہیں پڑھتے تو ان کا تو حال ہی برا ہے. جو نمازی ہیں، جو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں اور وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لی نماز، فجر بھی پڑھ لی، کتنے بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے. ویسے بڑی ہمت ہے مسلمانوں کی، ایسا فریضہ اتنا آسانی سے چھوڑ دیتے، بڑی ہمت ہے، بڑا دل گردا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے. یعنی اگر تم امن میں ہو جاؤ پھر نماز ویسے پڑھو جیسے تمہیں اللہ نے سکھائی. ایک بات بڑی اہم ہے اس آیت میں، اللہ نے ہمیں نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا کہ اتنا قیام کرنا ہے، یوں رکوع کرنا ہے، دو سجدے کرنے ہیں، اتحیات پڑھنی ہے، نہیں بتایا. اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا. تو یاد رکھیے جس طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح نبی کے جو الفاظ ہیں حدیث، وہ الفاظ نبی کے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو پیغام اور مفہوم کا ہے وہ اللہ کا ہے. جیسے قرآن حجت ہے ایسی حدیث بھی حجت ہے. اگر امت کا حدیث سے اعتماد ختم ہو گیا اور جس کے لٹریچر پڑھنے سے آپ کے دل میں حدیث کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی، وہ گمراہ ہے، وہ بے دین ہے، وہ آپ کا دین اسلام ہے اور دین محمدی سے رشتہ آپ کا توڑنا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں نماز پڑھنے کا طریقہ، لیکن جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے، الفاظ پیغمبر کے ہیں، مفہوم اللہ کا ہے، اس لیے کہ آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ آپ کو وحی کر کے بتاتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے. حدیث اللہ کا وہ کلام ہے جس کے الفاظ محمد الرسول اللہ کے، مفہوم اللہ کی طرف سے. تو قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے. اس کے بارے میں بدگمانی، بد اعتمادی، یہ بے دینی کا راستہ. بہت مشکل ہے مسلمان معاشرے سے کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ مرتد ہو جائیں، آپ کافر ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں، بہت مشکل ہے. لیکن مسلمان معاشرے کے اندر گمراہی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دین کی بنیادیں ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں میں شک ڈال دو. جو دین کی بنیادی ضروریات ہیں ان کے بارے میں نوجوانوں کے دلوں کے اندر بدگمانی، شک پیدا کر دو. جب شک آ گیا تو ایمان گیا، ایمان تو یقین کا نام ہے. جہاں شک آیا ایمان گیا. تو اس انداز سے مسلمان معاشرے میں باطل کی محنت اور باطل کی سازشیں ہیں. تو قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے. تو یہ ہمیں قرآن کیا بتا رہا، دیکھیے ذرا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے. یعنی نماز کا طریقہ اس طریقے سے ہو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں بتایا ہے اپنے پیغمبر کے واسطے سے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں. جب تک وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے، جب تک وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے اس وقت تک تو یہ تلقین تھی، اس وقت تک تو یہ تلقین تھی کہ آپ مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. لیکن جب آپ وصیت کے وراثت کے احکام آ گئے تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب وصیت کرنا ضروری نہیں ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کرے کہ ایک سال تک وہ تیرے ترکے سے نفقہ وصول کرتے رہیں، خرچ لیتی رہیں، فائدہ اٹھائیں گی، اور الحول غیر اخراج، اور ان کے شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا. یعنی ایک سال تک اس گھر میں رہیں گی، ایک سال تک خرچے سے اس کے ترکے سے فائدہ اٹھائیں گی. یہ وصیت کرنا اس وقت ضروری تھا جب تک کہ وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے. فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف. ہاں اگر وہ خود نکل جائے تو اپنے حق میں کہہ دے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کرے اس میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہو، خود چلی جائے اس گھر سے کوئی حرج نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم. اور اللہ تعالی صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے موافق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے. اب متعلقہ عورت کو فائدہ پہنچانا، پہلے گزر چکا ہے فائدہ، یہ فائدہ پہنچانا ہے کہ اگر تعلق نہیں ہوا اور مہر بھی مقرر نہیں تو انہیں کوئی تحفہ دے کے بھیج دے، اور اگر تعلق ہو گیا مہر مقرر نہیں کیا تو مہر ہی مثلی ملے گا، اور تعلق ہو گیا اور مہر مقرر کیا ہوا تھا تو پورا آدھا مہر دے دے، پورا مہر دے دینا بہت بڑی بات ہے. تو اس کا ذکر ہے، یہ سارا کا سارا متاع بالمعروف میں داخل ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے موافق فائدہ پہنچا دینا متقیوں پر ان کا حق ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ متقی آدمی کا گھر بھی کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں بھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، دونوں اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہم دونوں کا آپس میں رہنا اب مشکل ہے، ہم دونوں ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، طبیعت نہیں مل رہی، مزاج نہیں مل رہا، ایک دوسرے کے لیے مسئلہ ہے، تو دونوں کو اس کلفت سے اور اس تکلیف سے بچانے کے لیے شریعت نے ایک جائز راستہ بتایا، طلاق جائز راستہ۔ دیکھو کیا کہا اللہ میاں نے، حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر ان کا حق ہے کہ پھر اس کو شریعت کے مطابق طلاق دے، پھر شریعت کے مطابق اسے رخصت کرے اور شریعت کے مطابق اسے فائدہ پہنچائے، تو یہ بھی پرہیزگار آدمی ہے۔ حقا علی المتقین، یہ فائدہ پہنچا دینا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھداری سے کام لو، تاکہ تم سمجھداری سے کام لو اور شریعت کے مطابق اپنی معاشرتی زندگی اور اپنی گھریلو زندگی، اپنی ازواجی زندگی، اس کو شریعت کے مطابق بنا سکو، سنوار سکو، بڑھا سکو۔ اس کا تذکرہ فرمایا، سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ جی جی شرعاً گنجائش میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے والے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے جب شرعاً گنجائش موجود ہو، کہ اگر اس نے طلاق شریعت کے مطابق دے دی، اور شریعت کے مطابق طلاق کیا ہوتی ہے، ایک طلاق ہوتی ہے یا دو طلاقیں ہوتی ہیں، ایک طلاق دی اور پھر اس کی عدت گزر گئی، اب اس کی بیوی نہیں رہی، اور جب بیوی نہیں رہی بعد میں ان دونوں کا آپس میں رجحان پیدا ہوا اور یہ طے کیا، ان کے خیال آیا کہ اب ہم اپنا گھر اچھے طریقے سے اور اپنی غلطیوں پر دوبارہ زندگی نہیں گزاریں گے، اور ان سے ہم دستبردار ہوتے ہیں اپنے غلط جذبات سے، اور گھر بنانا چاہیں، تو یہ ایک صورت ہے، جائز صورت۔ مہر مقرر ہوتا ہے لیکن نکاح اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، جب ہو جاتا ہے تو خود بخود شریعت مہر مقرر کر دیتی ہے پھر۔ جی ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نکاح کرتا ہوں لیکن مہر بالکل نہیں دوں گا، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہی ہے کہ مہر ہم مقرر دیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بالکل آپ کہہ رہے ہیں، چینل بنے ہوئی ہیں، بڑی محنت ہے، لیبرل بنی ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان کا ٹائٹل تو استعمال کرنا چاہتے ہیں مسلمان معاشرے میں، اس ٹائٹل کے ذریعے مفادات حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ اسلام کی پابندیوں سے آزاد بھی رہنا چاہتے ہیں، یہ وہ مخلوق ہے کہ اسلام کا ٹائٹل تو لگانا چاہتے ہیں اس لیے کہ انہیں مسلمان معاشرے سے، اسلام سے مفادات حاصل کرنے، عہدے لینے ہیں، انتخابات میں لڑنا ہے، اور بہت سارے قومی مفادات میں ان کو فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور چونکہ اکثریت میں رہ رہے ہیں مسلمانوں کی، تو اکثریت میں رہ کر اکثریت سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اسلام کی پابندیوں سے آزاد بھی رہنا چاہتے ہیں، تو یہ طریقہ واردات ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ہم مانتے تو ہیں لیکن ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ حقیقت میں ایسا ہے کہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ یہ اور بہت ساری آیتیں جیسے حدیث میں آتا ہے، قرآن کی آیت ہے، کسی نے کہا کہ یہ بتاؤ بھائی شریعت میں داڑھی کہاں ہے، قرآن میں داڑھی دکھا دو، داڑھی کا ذکر کہاں ہے، تو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذو، قرآن نے کیا کہا، جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو، تو رسول کی بات تو حدیث ہے، حدیث، اور بھی بہت ساری قرآن کی آیات موجود ہیں جس میں احادیث کا تذکرہ ہے اور حدیث کی اہمیت ہے. ظاہر اس کے بغیر تو قرآن کی تشریح نہیں ہو سکتی بھائی. اگر آپ حدیث سے نکالیں گے نا تو پھر ہر آدمی قرآن سے اپنے من کا دین نکالے گا. اس لیے دنیا میں ایک قوم ہے ہمارے ملک کے اندر, اسے ہم کہتے ہیں ذکری ہے. وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں قرآن میں ذکر کا ذکر ہے, ہم بس ذکر کریں گے بس. انہوں نے وہاں کعبہ بھی بنایا ہوا ہے بلوچستان میں, ٹھیک ہے نا. تو جب حدیث نکالیں گے تو لوگ قرآن سے گمراہیاں نکالیں گے کہ ہر آدمی اپنے, ہاں جی طواف کرتے ہیں وہاں, ہر آدمی اپنے انداز سے قرآن سے دین نکالے گا. یہ مسئلہ ہے جی بھائی. اور ماشاء اللہ. السلام علیکم. ہاں ایک سوال ہے, اگر کسی عورت جس کو حیض آتے ہیں اس عدت تین طہرے مطلب تین دفعہ حیض کے بعد پاکی, اگر کسی وجہ سے دوران عدت دو دفعہ عدت کو حیض آئے اور تیسری دفعہ نہ آئے کس وجہ سے, تو کیا وہ تیسرا حیض آنے کا انتظار کرے گی یا دن کی گنتی کی کر کے مدت پوری کرے گی؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا. دوران عدت دو دفعہ عورت کو حیض آئے اور تیسری دفعہ نہ آئے, اگر کسی وجہ سے دوران عدت دو دفعہ عدت کو حیض آئے اور تیسری دفعہ نہ آئے کسی وجہ سے, تو کیا وہ تیسری حیض آنے کا انتظار کرے گی؟ اگر اس کو 15 دن کے بعد بھی نہیں آتا جو معمول ہے اور اس کے مطابق بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, تو وہ کم از کم ایک مہینہ پھر پورا کرے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر حیض آئے گا یعنی ایسا ایک تو نا عورت اتنی بوڑھی ہوگی پھر حیض کبھی آئے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر مہینہ پورا کرے گی. لیکن اگر حیض آئے گا تو پھر حیض ہی کا انتظار کرے گی.